اس کے ترجمے کا بھی ٹائم نہیں مل پایا. آج چونکہ ماہ مبارک رمضان کا لاسٹ فرائیڈے ختم ہوا ہے, تو دنیا میں جہاں بھی آکھا سال یعنی پورا سال جہاں بھی میری مجلس ہوتی ہے, فرائیڈے کو میں وہ چیز یاد دلاتا ہوں. تو یہ تو رمضان کا لاسٹ فرائیڈے ہے, اور ہمارے پورے منتھ کا ٹاپک بھی ایسا ہے کہ جس میں ایک بار پھر یہ چیز آپ کو ایز اے ریمائنڈر پیش کر دی جائے, یاد آ جائے. میں نے تین چار مرتبہ ایک بات ایسی کہی ہے کہ ہر آدمی اس کو جانتا بھی ہے کہ شیعہ مذہب کی کوئی چیز وداؤٹ لاجک نہیں. چھوٹے چھوٹے اگر ہمارے مذہب کے کام ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی لاجک ضرور ہے. ٹھیک ہے, ہر ایک چیز کی لاجک ابھی ہم کو نہیں معلوم, اس لیے کہ انسان کی نالج ابھی انکمپلیٹ ہے. کوئی نہ کوئی چیز تو 100 سال بعد کوئی سائنٹسٹ دریافت کرے گا, کوئی ڈسکوری ہوگی, کوئی چیز 300 سال کے بعد تو سامنے آئے گی. وہ جب 300 سال بعد چیز ڈسکور ہونے والی ہے, اگر وہ آج اسلام میں ہے تو کون اس کو سمجھا؟ نہ ہمارے عام مومنین اس بات پہ بلیو کریں گے, کہیں گے کہ تو بالکل نان سینس ہے. یقیناً اس دنیا میں اتنی ترقی جو ہوئی ہے وہ سائنس کی وجہ سے ہوئی ہے, لیکن سائنس جب کبھی ڈکٹیٹر بن جاتی ہے تو ایک پرابلم کرتی ہے. جب وہ یہ کہتی ہے کہ اس وقت جو تھیوری ہم پیش کر رہے ہیں بس یہ لاسٹ اینڈ فائنل ہے, بالکل یہ کامن سینس کے بعد 2+2=4 اب یہی ہوگا, وہ پرابلم ہوتا ہے. کیونکہ 50 سال کے بعد وہ لوگ سوری کہہ کے اپنی پوری کی پوری تھیوری کو چینج کر دیتے. اب ریلیجن کیا کرے؟ کیا ریلیجن بھی اس طرح سے بچوں کا کھیل بن جائے کہ آج اس کا ایک ترجمہ ہو کل دوسرا ترجمہ؟ سورج ہمارے سولر سسٹم کے سینٹر میں, زمین اس کے گرد گردش کرتی ہے, چکر لگاتی. اب یہ نظریہ اگر قرآن میں آ رہا ہے تو کیا ورڈنگ قرآن ایسی استعمال کرے کہ 1200 سال تک سائنس ہی تو یہ کہتی رہی تھی نا کہ زمین بیچ میں ہے, سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے, اور اس زمانے کے لوگوں کو سائنس پر اتنا ہی بلیو تھا جیسے آج کے لوگوں کو ہے. اب اگر قرآن کہہ دے کہ سورج سینٹر میں ہے, زمین اس کے گرد ریوالونگ, اس زمانے کی سائنس کے اعتبار سے اسلام کا اتنا مذاق اڑایا جائے گا. اور تقریباً یہ 16th century تک یہی تھیوری چلی. 16th century کے بعد سائنس نے کہا سوری یہ نظریہ غلط تھا, اب دوسرا نظریہ. تو قرآن کیا؟ قرآن کو چینج کر دیا جائے. جو میں نے امام علی کی شہادت کی مجلسوں میں عرض کیا کہ کیا ایسی ٹرمینالوجی, کیا ایسی ورڈنگ معصوم استعمال کرے کہ اس زمانے کا آدمی بھی سیٹسفائی رہے اور جو ٹروتھ ہے, جو فیکٹ ہے, وہ بھی دنیا کے سامنے آ جائے. اب یہ شروع میں آج میں ذرا سی ڈرائی باتیں کر رہا ہوں, لیکن چونکہ بھائی یہی ویک ہمارا ہے جس میں چاند کے حوالے سے بہت زیادہ کنٹروورسیز ہوں گی. اب چاند کے حوالے سے ایک بات کہی جاتی ہے, اچھا میں اس بات سے ویسے ایگری کرتا ہوں, یہ فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں. کہا جاتا ہے کہ دیکھیے اگر یہ آبزرویٹریز نے یا ماڈرن ایسٹرونومی نے, یہ علم حیات ہے, علم فلکیات ہے, یہ سورج چاند کے رائز اور اس کا سیٹ اور چاند کا نکلنا, یہ جو سائنس ہے, اگر یہ کہہ دے کہ آج یہ چاند نظر آ رہا لیکن دنیا میں کوئی آدمی اس کو نہ دیکھے, تو شرن تو وہ چاند پروف نہیں ہے. چلے لوگ کہتے ہیں یہ بات تو ہم مان لیں گے, لیکن اگر یہ سائنس کہے کہ آج کوئی چانس ہی نہیں ہے چاند کا, ابھی نیو مون کی برتھ ہی نہیں ہوئی, یا برتھ ہو گئی ہے لیکن اتنا کم ٹائم گزرا, 15 سے 18 آور چاہیے ہوتے ہیں نیو مون کی برتھ کے بعد کہ وہ ویزیبل ہو سکے, نیکڈ ہیومن آئی سے انسانی آنکھ اس کو دیکھ سکے. سائنس کہہ رہی ہے کہ ابھی یہ نیو مون جو ہے اس کو صرف 3 گھنٹے ہوئے, نظر ہی نہیں آ سکتا. اور پھر اگر کہیں سے یہ ویٹنس مل جائے کہ چاند نظر آ گیا, تو کہتے ہیں یہ تو پاسبل ہو ہی نہیں سکتا. ایک چیز ہے اور کسی نے نہیں دیکھا اس کی پاسبلٹی ہے, ایک چیز ہے ہی نہیں اور ایک آدمی کہہ دے کہ میں نے اس کو دیکھ لیا, کیسے پاسبل ہے؟ اور چونکہ اس وقت دنیا بھر کے اندر جتنی بھی سائنٹیفک کیلکولیشن چاند کی جا رہی ہیں وہ صرف ایک آدمی کی ریسرچ پر, خالد شوکت www.moonsight.com. اس وقت جہاں پر بھی پورے پورے کانٹیننٹ, پورے پورے کنٹریز, ان کے روزے اور ان کی عید صرف ایک آدمی کی ریسرچ پہ بیس کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کسی وقت کیلکولیشن میں کوئی غلطی ہو جائے, ایک دو آدمیوں کو روزہ نہیں, پورے نارتھ امریکہ کو روزہ صرف اس کیلکولیشن پہ رکھا جاتا ہے اور ان کی کیلکولیشن بیس افطار کیا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے, نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ صحیح, کہہ رہا ہوں ذرا سا یہ کامن سینس کے خلاف. اس میں اور اس قسم کے اتنے بڑے بڑے مسائل میں تو علماء نہیں, یہی سائنٹسٹ لوگوں کا چھوٹا موٹا بورڈ بننا چاہیے, ایٹ لیسٹ تین چار اوپینین لینا چاہیے. لیکن یہ آپ سے کہنا بیکار ہے کیونکہ یہ آپ کا پرابلم نہیں. آپ میں سے بہت سونے شاید خالد شوکت کا نام بھی نہ سنا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہتا ہے, اس کی کیلکولیشن بتاتی ہے کہ چاند آج رات کو نظر نہیں آ سکتا, یہ پاسٹ تین سال پہلے, اور ایران میں چاند نظر آ گیا اور آیت اللہ خامنائی نے عید ڈکلیئر کر دی. تو وہی ایک سوال ہوا کہ ایک چیز ہے ہی نہیں آسمان پہ تو کہاں سے نظر آ گئی. اچھا میں اس مسئلے کی ڈیپتھ میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ یہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں, یہ آج کا پرابلم بھی نہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی سائنٹیفک نظریات ایسے بدل جاتے ہیں. مثلا ہمارا جو سولر سسٹم ہے اس کے اندر 9 پلینٹ ہیں. اب اگر روایت میں آ جائے کہ نہیں 12 پلینٹ ہیں تو سائنس والے تو مذاق اڑائیں گے کہ سائنس نے 9 کہیں گے, ان کے امام نے 12 کیسے کہہ دی. لیکن کچھ لوگ شاید بلیو کر دیں کہ ہاں بھائی ابھی سائنس انکمپلیٹ ہے نا, ہو سکتا ہے کہ 3 بعد میں پتا چل جائے. یہ تو پھر بھی سمجھ میں آ رہا, یعنی مومن بلیو کر لے گا امام کے قول پر, کہے گا سائنس ہے انکمپلیٹ, اس نے ابھی 9 کہے, پھر 10, 11, 12 بعد میں ملیں گے. لیکن اگر سائنس کہے کہ پلینٹ 9 ہم دیکھ چکے اور امام کہہ دے کہ پلینٹ خالی 8 ہیں, اب کون اس کا جواب دے گا کہ بھائی امام کہتے ہیں پلینٹ 8 ہیں, سائنس کہہ رہی ہے ہم پروو کر چکے ہیں, یہ 50 سال پہلے 70 سال پہلے مسئلہ ڈیسائیڈڈ ہے, ہم کو نظر آ گئے 9 کے 9 اور امام کہہ رہے ہیں کہ 8 ہے. اچھا خاصا بلیو رکھنے والا مومن بھی ذرا سا پریشان ہو جائے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اسی سال 1930 میں سائنس نے وہ پلوٹو کو دریافت کر کے کہا تھا کہ ایک پلینٹ بڑھ گیا, اور ابھی اسی سال جو کانفرنس ہوئی چیکوسلوواکیا, اب تو چیکوسلوواکیا ختم ہو گیا, چیک ریپبلک پراگ میں, اس میں سائنٹسٹ نے کہا نہیں اس کو پلوٹو کو جو ہم نے پلانٹ مانا یہ ہماری مسٹیک تھی, اس کو ہم لسٹ سے نکال دیتے ہیں, واپس چلے گئے واپس 8. سائنس کہہ دے 9 ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں, ٹیلیسکوپ سے دیکھے ہیں, اور امام کہہ دیں کہ 8 ہیں, کون مانے گا کہ امام کا کلام صحیح ہے؟ 9 نظر آ چکے ہیں. لیکن 70 سال کے بعد, ایک آدھ دن میں, ایک آدھ مہینے میں نہیں, 70 ایئرس کسی بھی تھیوری کے اسٹیبلش ہونے کے لیے بہت بڑا ٹائم پیریڈ, 70 ایئرس کے بعد کہا کہ نہیں سوری اس کو ہم نکالتے ہیں اس لسٹ میں, دوبارہ وہ 8 ہوگا. جو چیز نظر آ چکی تھی, پروو ہو چکی تھی, 3 جنریشن 4 جنریشن سائنٹسٹ کی گزر گئی, آج سائنس نے اپنا نظریہ تھیوری واپس لے لی. نو ڈاؤٹ ابھی بھی بہت سارے سائنٹسٹ اس سے ڈس ایگری کرتے, لیکن وہ ڈس ایگری اس طرح کر رہے ہیں, کہہ رہے 12 کر دیجیے. یہ پرابلم سارا ہوا ہی اسی لیے تھا کہ 2-3 ایسے نئے پلینٹ نکلے تھے کہ اس کو پلینٹ کہیں کہ نہ کہیں, یہ میں کہاں چلا گیا, یہ میرا ٹاپک نہیں. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سائنس کو سوری کہنے میں کچھ دیر نہیں لگتی, وہ سوری کہہ کے اپنے بڑے بڑے اسٹیبلش قسم کے نظریات کو واپس لے لیتے ہیں. اسلام کیا کرے گا؟ قرآن کی آیتیں تو چینج نہیں ہو سکتی ہیں, کلام ایمان تو چینج نہیں ہو سکتا. 70 سال میں ہم نے دیکھا کہ اتنی بڑی, اب اس کی مجھ کو انگلش نہیں آتی, اتنی بڑی قلابازی خالی سائنس, خالی 70 سال. اور آج کی 21st سینچری میں جب یہ اسپیس ٹریولنگ اتنی کامن ہو گئی, وہاں پہ پہنچ بھی چکے ہیں ان کے راکٹ, پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا اس کو پلینٹ مانے کہ نہ مانے. اب یہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو اس کی ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں، 60s کے شروع تک کی بات ہے، ایون 70s کے شروع تک کی بات ہے، ہمارے یہاں پاکستان اور انڈیا میں اور شاید ایسٹ افریقہ میں ہماری عورتیں بچوں کو بریسٹ فیڈنگ کرتی تھیں ارلی 70s تک۔ یہی بس وہاں گیا کہ نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ایک سے ایک بہترین قسم کے ڈرائی ملک اور ملک لے کر آئے کہ یہ بہترین سبسٹیٹیوٹ ہے، جس کو میں نے شروع میں نعم البدل کہا تھا، ایک دعائے نعم البدل، کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ کیوں عورت اپنے آپ کو زحمت میں ڈالتی ہے؟ خود تو شاید سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایسے پرابلم ہوئے عورتوں کو ویسٹ کی یا یورپ کی کہ ان کو گھر سے نکل کے کام کرنا پڑا، تو شاید ٹائم نہیں تھا، یا جیسا کہا جاتا ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ اسٹرانگ لابی فیشن سے ریلیٹڈ ہے، چنانچہ جو نئے پروڈکٹ لاتے ہیں تو اس کو پاپولر کرنے کے لیے عورتوں کو الٹی پٹی پڑھائی جاتی ہے۔ ہماری عورتیں 60s تک تو بالکل کنفرم کہ 99.99 پاکستان اور انڈیا کی عورتیں بچوں کو بریسٹ فیڈنگ کرتی ہیں، اور پھر اتنے سارے میڈیا سے مدد لے کر، ٹی وی سے مدد لے کر، فلم ایکٹریسز کے انٹرویو دے دے کے اتنے ملین اور بلین آف ڈالر خرچ کر کے ہماری عورتوں کو لے کر آئے اس ملک کے اوپر۔ اب سائنس کہتی ہے سوری تو غلطی ہو گئی، وہی چیز سب سے اچھی تھی بریسٹ فیڈنگ، اب واپس اس کو لے کے آ رہے، پہیے کو واپس گھما رہے، مگر دنیا میں کوئی نہیں ہے جو ان سے جا کے پوچھے۔ مرجے کا غریبان پکڑنے کو تو ہمارے اپنے ینگسٹر کھڑے ہو جاتے، وہ یہودی عیسائی تو بعد میں آئے گا، ہمارے اپنے لوگ کھڑے ہو جاتے۔ خیر ینگسٹر تو میں نے ایسے کہہ دیا، بوڑھے بھی کم نہیں ہیں، بلکہ مراجعہ کی توہین میں وہ ذرا کچھ زیادہ ہی ہیں، اپنے لوگ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اسی طرح سے قرآن کو ہر دور میں بدل دیا جائے۔ یہ کیسے پاسبل؟ جو ویسٹ کا طریقہ کار ہے کہ پہلے ہم بہلا کے پھسلا کے انکریج کر کے لاتے ہیں، سیڑھی کے ذریعے درخت پہ چڑھاتے ہیں، پھر سیڑھی جو ہے بغل میں دبا کے چلے یا وہاں لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اسلام اینڈ سائنس میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن چونکہ رمضان کی آخری تاریخوں کے ساتھ چاند کا مسئلہ اتنا بڑا بننے والا ہے، اس لیے میں تھوڑا تھوڑا یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے جتنی اس وقت انسان نے ترقی کی ہے اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، اس کے بینیفٹ بھی ہم کو مل رہے ہیں، اگرچہ اس کے نقصانات بھی، لیکن ہم اپنے عقیدے اور اپنی آخرت کو اتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ نہیں کر سکتے ہیں اس سائنس کے اوپر، جس کے بارے میں اب تک یہ شیورٹی سائنس بھی نہیں دے رہی کہ ہم کمپلیٹ ہو گئے، اب ہم اپنی کسی تھیوری کو چینج نہیں کریں، خود سائنس بھی یہ نہیں کہہ رہی میں پاسبل کے فیوچر میں یہ چیز چینج ہو جائے۔ تو جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم چینج ہو سکتے ہیں، تو ہم قرآن حدیث کو کیسے ان سائنسدانوں کے حوالے کر لیں، چاہے وہ مسئلہ چاند ہی کا کیوں نہ ہو۔ دیکھیں یہ میں نے جرنل ایک بات کی ہے، ورنہ چاند کے بارے سارے مراجع کہتے ہیں کہ اگر یہ سائنٹیفک کیلکولیشن 100% کنفرم ہو، چلے دنیا میں 100% کوئی چیز نہیں، 95% بھی ہو تو آپ اس پہ ریلائی کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ خالی اس کا نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ ہمارے ایک تھنکنگ ڈیولپ ہو گئی کہ پورے قرآن کو اور حدیث کو اور فقہ کو اور مرجع کے فتوے کو ہمیں چینج کرنا ہے سائنس کے حساب سے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کا خواب میں نے آج سے 20 سال پہلے یا 18 سال پہلے جب میرا فرسٹ وزٹ تھا ٹرول ہٹس کا، سب میں نے پڑھا تھا، اور وہ بہت لیندی روایت ہے، 45 منٹ کی روایت ہے، اور ابھی تو پڑھی ہے میں نے، کوئی 18 سال ہی تو ہوئے، کل کی بات ہے، تو آپ کو بالکل اچھی طرح سے یاد بھی ہوگی، اگرچہ میں لاسٹ ویک کی بات بھی یہاں کہوں تو آپ مجھے حیران ہو کے دیکھیں گے مولانا نے کب پڑھا تھا، لیکن خیر۔ تو اس کا صرف ایک حصہ بتا رہا ہوں، جابر ابن عبداللہ انصاری رسول اللہ کے بہت ہی ہائی اسٹیٹس والے صحابی، یہ وہی صحابی ہیں کہ جو حدیث قصا جن سے روایت کی گئی۔ آج آپ جائیے انگلینڈ میں، ہمارے ینگسٹر کو سب سے زیادہ آج کل آبجیکشن حدیث قصا پر، اور میں نے ابھی پرسوں کہا تھا کہ خود سعودی عرب کا یو ایس کا ایمبیسیڈر نیو یارک کے کوئی سینٹر کی افطار پارٹی میں جا کے اسپیچ کرتا ہے کہ اس سے زیادہ معتبر حدیث تو ہی نہیں سنیوں کے بعد۔ جیسے ابھی ایک بات ایسی کہہ دوں جو بعد میں آنا تھی لیکن ابھی بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں، اس وقت ہمارے شیعہ ینگسٹر میں اور شیعہ بڑوں میں یہ تھیوری بہت پاپولر ہو رہی ہے کہ امام زمانہ کا عقیدہ ایک فالس عقیدہ ہے, کھوٹی بات, یہ جو ساری ڈیٹیل آتی ہے یہ سب غلط ہے. اور پھر اس کا نیکسٹ اسٹیپ وہی ہے کہ پورا کا پورا نظریہ غلط ہے, گیارہویں امام کی کوئی اولاد نہیں تھی, امامت فنش. یہ اپنے بعض شیعہ اسکالرز نے ایسی بک لکھ دی. لیکن کتنے تعجب کی بات ہے کہ آج اس وقت اگر سعودی عرب میں جو وہابیت کی ایک ایکسٹریم ایگزامپل, آج اگر سعودی عرب میں سب سے زیادہ کسی ٹاپک پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں وہ امام زمانہ کا عقیدہ. آپ میں سے ایک بہت بڑی تعداد اس سال حج پر جا رہی ہے تو میں خود آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ جب آپ خانہ خدا کی زیارت کے لیے آئیں گے حرم میں, تو بالکل حرم کے سامنے جو مکہ ٹاور ہے جس میں ہلٹن ہوٹل ہے, اس سے زیادہ آسان پہچان بتا دوں, ہلٹن ہوٹل تو آنکھوں سے آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا, میں ناک سے آپ کو راستہ بتاتا ہوں, یہاں کے ایف سی, وہ بہت دور سے خوشبو آ جاتی ہے فرائیڈ چکن کی. مجھے کے ایف سی جس بلڈنگ میں ہے وہ مکہ ٹاور کہلاتا ہے, اسی کے اندر اس کے بالکل اس سے ملا ہوا ہلٹن ہوٹل ہے. تو اس کے اندر مکے کا ون آف دا بیسٹ شاپنگ سینٹر, وہاں پہ کتابوں کی بہت ساری دکان ہے. آپ کسی بھی دکان میں چلے جائیے, سب سے زیادہ جس ٹاپک پہ آپ کو کتابیں ملیں گی وہ امام مہدی کا ٹاپک, ایک کتاب بھی کسی شیعہ اسکالر کی نہیں, ساری کی ساری اہل سنت کی. اور اہل سنت میں بھی جو سب سے ایکسٹریم پر فرقہ ہے وہابی علماء کی, جو سعودی عرب میں کتابوں کا سینسر سب سے زیادہ سخت. اور بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے, انٹرسٹنگ کا مطلب یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہ کتاب خریدیں. اس کے ٹائٹل بھی آپ دیکھیے تو بہت ہی زیادہ اٹریکٹو قسم کے ٹائٹل, اس کی پرنٹنگ آپ دیکھیے, اس کا اسٹائل آپ دیکھیے. اب عجیب بات, جس فرقے کی بیس امام زمانہ کا عقیدہ, جس فرقے کی لائف ڈیپینڈ کرتی ہے امام زمانہ پر, اس کے تو ینگسٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ عقیدہ نان سینس. اور جو وہابیت جو ہر چیز کا ڈینائی کرتی آئی, وہ رسول اللہ کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے, وہ آج کہتے ہیں کہ جی امام مہدی کا عقیدہ تو مسلمانوں کا اتنا ضروری عقیدہ کہ اگر کوئی اس کو نہ مانے تو وہ کافر. حتیٰ یہ کہ وہ جو ان کا اندھا مفتی تھا عبدالعزیز ابن باز, عبدالعزیز ابن باز آنکھوں کا اندھا تھا لیکن آنکھوں کے ساتھ عقل کا بھی اندھا تھا, جس نے ہر وہ چیز کے اگینسٹ فتویٰ دیا جو شیعت میں, اس کا لاسٹ زندگی کے لاسٹ سال اس کا باقاعدہ یہ فتویٰ چھپا تھا. اور خالی فتویٰ نہیں, پھر اس نے پورا آرٹیکل لکھا تھا کہ امام مہدی کا عقیدہ مسلمانوں کا مسلم ثبوت, یعنی 100% شیور اور گارنٹیڈ عقیدہ, اور اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں, جو ہر چیز کا انکار کرتا, جو رسول اللہ تک کو دینائی کرتے ہیں یہ لوگ. وہ جو انہوں نے جنت البقیع کے روزے توڑے, جو انشاءاللہ آپ مدینہ جائیں گے تو وہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور خون کے آنسو روئیں گے. اور عید کے بعد ہمارے شیعہ کیلنڈر میں پہلی جو مخصوصی آتی ہے وہ آٹھ شوال کی آتی ہے. تو وہ جو انہوں نے روزے توڑے تو ساتھ میں یہ کامنٹ پاس کیا تھا کہ اصل میں تو ہمیں یہ روزہ رسول توڑنا تھا. سب حاضر سنم الاکبر عبدالعزیز ابن سعود جو ان کا باپ تھا, اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا بت تو روزہ رسول ہے. اس کے ہاتھ میں وہ اسٹک تھی, کہتا تھا میری اسٹک از بیٹر دین رسول اللہ. پوچھا وائے؟ کہا رسول اللہ مر کے قبر میں گیا, مجھے ان سے کیا بینیفٹ مل رہا, یہ اسٹک تو مجھے بینیفٹ دے رہی نا, اس کے سہارے میں چل رہا ہوں. اور یہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ کے اگینسٹ جتنی باتیں نان مسلم نے لکھی, ان کو اس کا فیول یا اس کا مٹیریل جو ملا ہے وہ مسلمانوں کی کتاب سے ملا. مسلمانوں کی کتاب میں رسول اللہ کی ایسی پکچر ڈرا کی گئی کہ اگر اس کے بعد کوئی ہندو, اگر اس کے بعد کوئی کرسچن, اس کے بعد کوئی جو رسول اللہ کی انسلٹ کرے تو اسے اتنا برا کہنے کو دل نہیں چاہتا. رسول اللہ کو اتنا جاہل قرار دیا گیا کہ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح بخاری جس کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قرآن کے بعد سب سے اتھینٹک کتاب اور اتنا نہیں اس کتاب میں ایک حدیث بھی ویک نہیں, ساری حدیثیں صحیح. کہ رسول اللہ جب مدینہ گئے تو مدینہ کے اندر یہ کھجور کے درخت ہوتے تھے. کھجور وہ پلانٹ ہے جس میں میل اور فیمیل دونوں ہوتے ہیں, ورنہ عموماً پلانٹس کے اندر میل فیمیل کا کنسیپٹ نہیں. یہ وہ سبزی یا یہ وہ پودا یا وہ جھاڑ ہے جس میں مرد اور عورت ہوتے, اس کو ملانا پڑتا تب جا کے کھجور کا پھل نکلتا. مکے میں تو کوئی کسی قسم کی کوئی کلٹیویشن یا ایگریکلچر یا سبزہ تھا ہی نہیں. خود حضرت ابراہیم کا قرآن کے اندر کلام ہے, رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, خدا بندہ میں اپنی بیوی اور بیٹے ایسی جگہ چھوڑ رہا ہوں جہاں ایک پتی بھی گھاس کی نہیں اگتی, البتہ پھر وہاں کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ عند بیتک المحرم, کیونکہ یہاں تیرا قابل احترام گھر ہے. یہ کس دن کہا تھا ابراہیم نے؟ جب فرسٹ ٹائم مکے میں آئے, جس سے ہمارے علماء دلیل لاتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو ابراہیم نے نہیں بنایا, وہ ابراہیم سے پہلے سے تھا. تبھی تو ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے قابل احترام گھر ہولی پلے گھر جو ہے وہاں پہ اپنی بیوی کو چھوڑ رہا ہوں. خانہ کعبہ پہلے ہے, ابراہیم بعد میں آیا, لیکن کہاں سے کہاں سے کہاں سے کہاں میں جا رہا ہوں تو واپس آتا ہوں. رسول اللہ نے مدینہ میں فرسٹ ٹائم دیکھا کہ ڈیٹ ٹری کھجور کے درخت کو کس طرح سے پلانٹ کیا جاتا. رسول اللہ نے کہا یہ کیا کر رہا ہے, یہ تو نان سینس بات, یہ میل اور فیمیل کو ملا رہا ہوں, یہ کیا ہوتا ہے؟ جانوروں میں ہوتا ہے, یہ پودوں میں کوئی تھوڑی ہوتا, کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو ملانے کی. چلے یہ صحیح بخاری کی حدیث, مسلمان تو رسول کے ہر آرڈر کو فالو کرتے ہیں, فالو کیا. مدینے میں اس سال قحط پڑ گیا, فیمائن, کھانے پینے کا کال ہو گیا, کھجور کا ایک دانہ نہیں پیدا ہوا. مدینے کے مسلمان فاقے کرنے لگے. رسول اللہ نے پوچھا کیا ہوا بھائی, تمہاری اکانومی پہلے تو بڑی اچھی تھی. کہا کہ اس سال کھجور کا جو پودا تھا, کھجور کے درخت تھے, اس میں کھجور نہیں آئے. رسول اللہ نے کہا ریزن کیا؟ بارش, کوئی وائرس, اور کوئی خرابی؟ کہا نہیں, وہ تو آپ نے جو کہا تھا کہ اس کو ملاؤ نہیں میل فیمیل کو, تو ہم نے نہیں ملا, اس کے بغیر تو یہ کھجور پیدا ہی نہیں ہو سکتی. آپ کے مشورے پہ عمل کیا پیغمبر نے. یہ پیغمبر کا جملہ مسلمانوں کی کتاب میں ہے. پیغمبر نے کہا ارے میری ہر بات کو مت فالو کیا کرو, میں صحیح باتیں بھی کرتا ہوں غلط باتیں بھی کرتا ہوں, میری ہر بات فالو نہیں کی جاتی. پھر اگر وہ ڈاکٹر امینہ ودود کہے کہ سرٹن میٹر آئی ڈس ایگری وتھ مسٹر محمد, تو کیا غلط کہہ رہی ہے؟ صحیح بخاری میں امام بخاری نے حدیث لکھ دی, رسول اللہ خود کہہ کے گئے کہ میری باتیں سچی بھی ہوتی ہیں, میری باتیں کھوٹی بھی ہوتی ہیں. اللہ اللہ, یہ رسول کی پکچر پیش کی جا رہی ہے. وہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے جس کے بعد اگر کرسچن اور جود رسول اللہ کی انسلٹ کریں تو کیا تعجب ہے؟ کہ رسول اللہ کی ایک فرسٹ کزن تھی جناب زینب. زینب عرب میں بہت کامن نام ہے, زینب اور فاطمہ, فاطمہ بھی بہت کامن نام. ایک ٹائم میں اہل بیت کے گھر میں 21 فاطمہ ہوتی تھی, اتنا کامن نام. اور زینب, رسول اللہ کی ایک فرسٹ کزن تھی زینب, ان کی شادی ہوئی تھی پیغمبر کے غلام زید سے. اب وہ جو اصل اسٹوری ہے وہ تو ہمارے یہاں ہے, میں تو اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں, میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ سارا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا. بخاری کی حدیث ہے کہ ایک دن رسول اللہ زید کے گھر میں آئے تو زید نہیں تھے, دروازہ بند تھا, چھوٹی سی کھڑکی کھلی, رسول اللہ کھڑکی سے گھر کے اندر جھانک کے دیکھنے لگے, یہ رسول اللہ. جناب زینب اس وقت وہیں پر نہا رہی تھی, غسل کر رہی تھی. پیغمبر نے دیکھا اور اتنے امپریس ہوئے ان کی خوبصورتی سے, کہا سبحان اللہ. اور یہ اتنے زور سے کہا کہ پیغمبر کی فرسٹ کزن نے سنا اور دیکھ بھی رہے, اور وہ لیڈی غسل کر رہی. جب رسول اللہ اپنے گھر گئے اور پھر زید آئے تو ان کی وائف نے کہا کہ آج رسول اللہ آئے تھے اور یہاں سے کھڑکی سے مجھے جھانک کے دیکھا اور میں اس وقت غسل کر رہی تھی. آگے میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں کہ غسل کے وقت آدمی کی کیا کنڈیشن ہوتی, اور رسول اللہ نے مجھے دیکھ کے سبحان اللہ کہا, تو جناب زید سمجھ گئے کہ رسول اللہ کو میری بیوی پسند آ گئی. انہوں نے اپنی بیوی کو اس لیے ڈائیورس دے دیا یا طلاق دے دی تاکہ رسول اللہ اس سے شادی کرے اور پھر یہ شادی ہو گئی. اگر یہ روایت مسلمان اپنی سب سے صحیح کتاب میں لکھیں اور پھر کرسچن اور جوز کہے کہ تمہارا رسول نعوذ باللہ فقط عیاشی کرتا تھا, تو کیا تعجب اور حیرت کی بات. فیول تو ہم ہی دے رہے ہیں اور ایسی کتابوں میں. شیعہ کتاب میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کا اسٹیٹس یہ ہو کہ اس کی ہر حدیث ریلائبل. ایک کتاب بھی ایسی نہیں. میں فار ایگزامپل ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری کسی کتاب میں ایسی حدیث آ بھی جائے تو ہمارے پاس آرگومنٹ کا موقع ہے کہ بھائی حدیث صحیح بھی ہوتی ہے, غلط بھی ہوتی ہے, اسٹرانگ بھی ہوتی ہے, ویک بھی ہوتی ہے. صحیح بخاری میں حدیث آ جائے تو یہ آرگومنٹ بھی آپ پیش نہیں کر سکتے. وہ تو پہلے سے آپ نے کہہ دیا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے, اس کی ہر حدیث بالکل صحیح. تو رسول اللہ کے بارے میں جب وہابیت یہ کہہ رہی تو اہل بیت کے بارے میں تو جو بھی کہے وہ کم. لیکن اس کے باوجود, یہ سب ہونے کے باوجود, آج سب سے زیادہ جس عقیدے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے وہ امام زمانہ کا عقیدہ. اور یہی پہ اصل بات میری یہ شروع ہوئی کہ یہ عجیب بات ہے ہمارے نئے ریسرچ اسکالر اور ینگسٹر کی, علماء نہیں, لمیٹڈ نالج ہے, دین کے مسئلوں میں جمپ لگاتے ہیں. جو دشمن اہل بیت بھی آج ریئلائز کر رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے, عقیدہ کیا, وہ لوگ مان رہے ہیں, ہمارے لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں. حدیث قصہ, وہابی ریپرزینٹیٹو کہہ رہا ہے کہ موسٹ اتھینٹک حدیث. لندن میں جائیے, ہر جگہ جھگڑا چل رہا ہے کہ حدیث قصہ کا اسٹیٹس کیا. اکثر جماعت میں حدیث قصہ کی تلاوت بینڈ ہو چکی ہے. امام زمانہ کا عقیدہ وہابی ریپرزینٹیٹو نہیں, وہابیوں کا ریلیجس مرجے وہ کہہ رہا ہے کہ اس عقیدے کے بغیر آدمی مسلمان نہیں. ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عقیدہ جو ہے وہ غلط. یہ آپ کے یہاں سامنے شبیہ رکھی ہے, تازیہ رکھا. اب آپ جائیے اس وقت انگلینڈ میں کتنے امام باڑے ایسے ہیں جہاں جھگڑا ہو رہا کہ عالم تابوت الجنا تازیہ, اس کا کیا اسٹیٹس؟ یہ تو کوئی اسلام میں نہیں, یہ تو بات کی آرٹیفیشل چیزیں, یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ شرک. کتنے امام باڑوں میں اس وقت جھگڑے چل رہے ہیں. خیر لندن تو میں بطور مثال کہہ رہا ہوں, ورنہ ایسٹ افریقہ میں جب میں محرم کچرا پڑھنے جاتا ہوں کہیں نہ کہیں سے یہ خبر آتی ہے جی وہ کھلا شہر کے چھوٹے ٹاؤن کے امام باڑے میں جھگڑا ہو گیا. ینگسٹر نے کہا کہ عالم نہیں نکلے گا. عالم کیا چیز؟ اونلی اے پیس آف فوڈ, ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے اور ایک کپڑا. اور یہ شبی کہاں سے آئی؟ اسلام میں تو اس کا کنسپٹ نہیں. یہ وہابیت کہتی تھی نا, تھی, میں پاس ٹینس کہہ رہا ہوں. اب آپ جائیے سعودی عرب کے اندر, جب آپ جائیں گے نا حج کرنے انشاءاللہ, اور عمرہ کرنے جو لوگ جاتے ہیں, سب سے زیادہ اس وقت وہاں کا جو پاپولر سووینئر ہے جو لوگ گفٹ میں لاتے ہیں وہ ہے قرآن کے ماڈل اور مسجد النبوی کے ماڈل. یہ وہی وہابیت ہے جو شیعہ پہ اعتراض کرتی تھی کہ کربلا کا ماڈل بنانا شرک ہے. کس امام نے بنایا, کس رسول نے بنایا, کس صحابی نے بنایا, ہر وہ چیز جو بعد میں بنائی گئی وہ شرک اور بدعت ہے. آج سب سے زیادہ خانہ کعبہ کے ماڈل, مسجد النبوی کے ماڈل, ایز اے سووینئر, ایز اے گفٹ, بالکل خانہ کعبہ کے سامنے. یہ جو میں نے شاپنگ سینٹر کا آپ کو ریفرنس دیا, اس میں آپ جا کے دیکھیے ہر جگہ مل رہا. وہ لوگ جو اس کو شرک کہتے تھے, بدعت کہتے تھے, وہ آج اس کو مان چکے ہیں, اس پہ عمل کر رہے ہیں. اور ہمارے بچے اور ہمارے نوجوانوں کا اعتراض ہونا شروع ہو گیا. لیکن یہ تھوڑی سی بات میں نے اس لیے کہی کہ آپ کولہٹن کی دنیا میں بیٹھے, اس لیے آپ کو خود بھی نہیں معلوم کہ اس وقت دنیا کی باقی شیعہ جماعتوں اور خوجا جماعتوں کتنے زیادہ پرابلم ینگسٹر میں پیدا ہو چکے ہیں. اس سے تو اچھا ہے کہ یہ لوگ وہی والی بال کھیلتے رہے اگر دین کو کم ٹائم دے, بجائے اس کے کہ دین کو زیادہ ٹائم دے کے لمیٹڈ نالج حاصل کر کے حرام و حلال کے مسئلے میں انٹرفیئر کریں, ہر چیز ان کو شرک نظر آنے لگی. باقی باتیں کل. تو یہ بات چلی کہاں سے تھی؟ آپ بھول گئے ہوں گے کہ حدیث ہے قصہ کی روایت جابر نے کی. یہ جابر کا اسٹیٹس. جابر وہ صحابی ہیں جن کو ایک بہت بڑی فضیلت کی حاصل ہے کہ کربلا کے سب سے پہلے وہ زائر ہے. امام حسین کی شہادت کے بعد پہلا زوار جابر. جابر کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ رسول خدا نے ان کے ذریعے اپنا سلام پانچویں امام کو کنوے کیا. اور جابر کو یہ فضیلت حاصل کہ جب رسول اللہ کو یہ پتا چلا کہ جابر نے شادی کی, مگر ایک میچیور اور بڑی عمر کی عورت سے, تو رسول اللہ نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا. اور جابر کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جابر کی ایک ایسی حدیث ہے جس سے مسلمان ملکوں کے بینک کا انٹرسٹ کا مسئلہ سالو ہوتا، جو آغاز خوئی اور آغاز سیستانی کا فتویٰ. آپ تو نان مسلم ملک میں بیٹھے ہیں، آپ کے یہاں تو انٹرسٹ کا پرابلم ہی نہیں، لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں پرابلم ہے جابر کی حدیث. اب ایک ایک حدیث، ایک ایک اسٹوری، اتنی ساری اسٹوریز ایک مجلس میں نہیں آ سکتی. مگر انہی جابر کی ایک اسٹوری یہ بھی کہ صبح کو مسجد کوفہ میں اس وقت انٹر ہوئے جب فجر نماز کے لیے لوگ صفے بنا کے بیٹھے تھے. اگر کی آرڈر تو یہ جو فرسٹ کم فرسٹ، جو پہلے آئے وہ آگے کی صف میں بیٹھے، بعد والا پیچھے کی صف میں. مگر یہ بھی آرڈر کہ اگر کوئی بہت ہی ریلیجیس یا پوائس یا عالم یا متقی آدمی آتا تو اس کو آگے کی صف میں جگہ دی جائے، چاہے وہ ذرا دیر سے آیا. تو اب جابر کو، جابر اس وقت تک اسلامی دنیا میں کافی ایجڈ صحابیوں میں آ چکے تھے اور پھر اتنے پوائس تھے، مسجد کوفہ میں لوگوں نے ان کو انٹری دی، وہ پہلی صف میں پہنچے. لیکن وہاں بھی نہیں رکے، آگے بڑھے، مولا کے پاس پہنچے. کہا یا امیر المومنین، ابھی میں نے خواب ایک سپنا دیکھا، اور کہا جاتا ہے کہ فجر کے قریب جو سپنا دیکھا جائے وہ سچا ہوتا. وہ خواب دیکھا اور سیدھا میں مسجد میں آ رہا ہوں. آپ بتائیے کہ اس کی تعبیر کیا ہے، اس کا انٹرپریٹیشن کیا. روایت میں یہ ہے کہ اللہ سپنے کے ذریعے بھی کچھ میسج دیتا ہے، لیکن اپنا سپنا ہر ایک کو نہ سنا. صحیح انٹرپریٹیشن کرنے والے بہت کم. تو جابر نے پورا سپنا سنایا، جو 88 کی کیسٹ میں آپ سن لیجئے گا، البتہ پولٹن کے اندر تو نہیں، دنیا میں. اس کے بعد میں نے 50 دفعہ یہ واقعہ ریپیٹ کیا. انٹرنیٹ کی سائٹ پہ جائیے، کہیں نہ کہیں روایت مل جائے گی. صرف اتنی سی بات، جابر نے جو پورا سپنا دیکھا تھا، اس کا پہل اسٹارٹ یہاں سے تھا کہ میں نے دیکھا تھا ایک بہت ہی بیوٹیفل اور ایکسپینسو سا کپڑا آسمان سے زمین تک ہینگ کیا ہوا. پہلے زمانے میں یہ جو ڈریس تھی، کلوتنگ تھی، یہ جسٹ لائک گولڈ، بڑی اس کی قیمت ہوتی تھی، کیونکہ ہاتھ سے بنائے جاتے تھے، یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری اور مشینری نہیں تھی. اس لیے کپڑے ہاتھ سے بنتے تھے، کم بنتے تھے، جو چیز کم ہوگی مارکیٹ میں اسی کی ویلیو ہوگی. تو بالکل گولڈ کی طرح سے. تو اب جابر کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ کپڑا لٹکنا بہت ہی خوبصورت بھی ہے، بہت ہی قیمتی بھی، ایکسپینسو، اور ایک اناؤنسر وہاں کھڑا ہوا اعلان کر رہا ہے کہ جس کا دل چاہیے کپڑا لے جائے، یہ سب کے لیے فری ہے. یہ اناؤنسمنٹ سن کے لوگ دوڑے دوڑے چلے آ رہے ہیں، مگر ہر آدمی اپنے ساتھ ایک سیزر لے کے آ رہا ہے. جو آنر ہے، جو مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے لے جاؤ کپڑا، پورا کپڑا کوئی نہیں لے جا رہا. ہر آدمی آتا ہے ایک پیس کاٹ کے لے جاتا، اتنا چھوٹا سا پیس کہ اس کے کس کام آئے گا. انڈر ویئر سے بھی چھوٹا ہے، انڈر ویئر بھی نہیں بنے گی. بچے کی نیپی ویپی بنا لے تو الگ ہے، اور وہ کپڑا بھی بشکل ہو گیا، بدنما ہو گیا. بھائی یہ کپڑا ہے، اس میں سے آپ پیس کاٹ کے لے جائیں، اب یہ الگ بات ہے. کبھی فیشن چلے تو جین کو جان بوجھ کے پھاڑا جاتا ہے، لیکن ایسے الٹے سیدھے علیکم السلام، فیشن کی کیا ویلیو. لیکن کپڑا بھی دیکھنے میں خراب ہو گیا، بیچ میں سے ایک صاحب نے اس میں سے ایک پیس کاٹا. مولا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ وہ بہت لمبا سپنا ہے، چھوڑ دیجئے آپ، اتنی سی بات. مولا نے کہا جابر، یہ تم نے آخری زمانے میں اسلام کی ٹریجڈی دیکھی، یہ اسلام کو دیکھ رہا. مولا اس میں اسلام کہاں سے آ گیا، ٹریجڈی کہاں سے آ گئی؟ کہا کہ یہ خوبصورت سا کپڑا جو ہے نا، یہ اسلام. دیکھیں کپڑے کے دو تین کام ہوتے ہیں، وہ دو تین کام اسلام کرتا. کپڑا آپ کی باڈی کو سردی گرمی، یعنی جو آؤٹ آپ کے باہر آؤٹر پرابلم ہوتے ہیں، اس سے آپ کی باڈی کو کپڑا بچاتا. یہ اسلام کی خوبی، آپ کو دنیا کی برکتیں بھی دیتا ہے، آپ کو آخرت کی برکتیں بھی دیتا. کپڑا ہے جو آدمی کے باڈی میں اگر کوئی عیب یا ڈیفیکٹ ہے، اس کو بھی کپڑا چھپاتا. مفلر کی تو ہسٹری یہی ہے کہ کسی بادشاہ کے گلے میں ایسا کوئی ٹیومر ٹائپ کا نکلا تو اس کو چھپانے کے لیے اس نے مفلر بنایا. کپڑے کا کام ہی یہی، کیا پتا اس دیش کے نیچے اس آدمی کے بدن میں کیا ڈیفیکٹ. یہ اسلام کی خوبی کہ اگر آدمی اسلام قبول کر لے، پروردگار اس کے سارے عیب چھپاتا ہے، دنیا والوں سے بھی اور آخرت والوں سے بھی. اللہ یہ کہ وہ مائکروسکوپک آنکھ سے ایک ایک کا کپڑا اٹھا اٹھا کے جھانکے، تو پھر اس کا بھی کپڑا اٹھایا جائے گا. خیر وہ تو دو تین دفعہ بات آ چکی. کپڑے کا ایک کام یہ ہے کہ آدمی کی پرسنالٹی کو بڑھاتا ہے، دیکھیے ایک ہی آدمی ہے اس کو آپ ڈفرینٹ ٹائپ کے کپڑے پہنا دیجیے, اچھا لباس پہنائیں گے تو خود بخود ایک عام آدمی کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اگر حبشہ کا غریب بلال بھی اسلام قبول کر لے تو بڑے بڑے بادشاہوں کا سردار بن جاتا. تو ایک کپڑا جو ہے نا, جو مولا نے کہا اسلام اور کپڑا, غور کرتے جائیے کتنی چیزیں اسلام کے بینیفٹ اس ایگزامپل میں آ گئے. جو آج کا ٹاپک یہ نہیں, ٹاپک یہ ہے کہ اسلام آدمی کے لیے بہتر چیز, برکتیں بھی ملتی ہیں, شان و شوکت بھی ملتی. مولا کہتے ہیں اور اللہ کا اعلان ہے جس کا دل چاہے اسلام قبول کر لے. دیکھیں دنیا میں کچھ ایسے ریلیجن بھی ہیں جن کے ڈور بند ہیں, وہ صرف ایک خاص قسم کی ریس یا خاص نسل والے کے لیے ہیں. یہودی مذہب میں تبلیغ نہیں, وہی یہودی ہے جو بائی برتھ یہودی, اور اس میں بھی غالباً ایک پرابلم چلتا ہے کہ ماں کے ذریعے سے یہودی ہوگا باپ کے ذریعے سے نہیں ہوگا. ہے کچھ ایسی چیز, آغا خانی مذہب کے اندر تبلیغ نہیں. تو کئی ایسے مذاہب ہیں جن کے ڈور بند ہیں. اسلام ہر ایک کے لیے, کالا ہو کہ گورا ہو, کہ افریقہ کا رہنے والا ہو, کہ امریکہ کا رہنے والا ہو, کہ زمین کا ہو, کہ آسمان کا ہو, کہ سید ہو, کہ غیر سید ہو, کہ آقا ہو, کہ غلام. اعلان ہے جس جو بھی وَمَنْ يَبْتَغِ, جو بھی اسلام کی پیروی کرے. تو اسلام وہ کپڑا, اللہ کی طرف سے اعلان ہے جو چاہے اسلام لے. اور لوگوں نے پورا پورا اسلام لیا آخری زمانے میں. مولا کہتے تو اے جابر تم نے آخری زمانے کا اسلام دیکھا, آخری زمانے میں کوئی پورا اسلام نہیں لے گا. ہر آدمی اتنا اسلام لے گا جس اسلام سے اس کو کوئی بینیفٹ مل رہا, ویسٹرن انٹرسٹ. اگر اسلام کو چھوڑیں گے بھی نہیں. جابر نے خواب میں دیکھا کہ لوگ دوڑے چلے آ رہے, دوڑے چلے آ رہے, اسلام چاہیے, اسلام چاہیے. آج بھی دنیا میں 1 بلین مسلمانیں کم نہیں ہوتے, لیکن پورا اسلام آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. ہر ایک کو چاہیے اپنی مرضی والا اسلام. اب اس کے اندر 50 ایگزامپل ہو سکتی ہیں, لیکن جو میں بات کر رہا تھا جس کے لیے روایت پڑھی, کہ اسی ایگزامپل کے ساتھ اب ملائیے مرحوم آیت اللہ خوئی کا ایک جملہ. آیت اللہ خوئی کی مرجعیت کے اسٹارٹنگ کا میں نے اس سے پہلے بھی ایک مثال, یہ مثال دے چکا ہوں, آخری آخری تقریریں, اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں بہت جلدی جلدی. آغا خوئی سے پوچھا گیا کہ جی پاکستان میں اور دنیا میں بعض شیعہ مومنین اثناشری لوگوں نے بڑے بڑے بینک بنائے, اور وہ ساری کوشش کرتے ہیں کہ بینک میں اپنے مومن کو جاب دیا جائے, اور آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ بینک کا جاب حرام ہے اور بینک بنانا بھی حرام. تو اس وقت اس کو تو ذرا کنسیڈر کیجئے کہ اس سے مومنین کو فائدہ کتنا ہو رہا. تو ان کا وہی جواب تھا جو جابر کا واقعہ تھا, یاد ہوگا میں نے شروع رمضان میں یہ بات کہی تھی. آغا خوئی نے جواب دیا کہ مومن اور اسلام کی ایگزامپل کپڑے کی اور دردی کی ایگزامپل نہیں, جو کہتے ہیں یہاں انگریزی کا معاملہ ٹیلر میڈ, کہ جی آپ لے جا کے دردی کو کپڑا دے کے کہتے ہیں میری فٹنگ دو اور کپڑے کو میرے حساب سے سی دو. اسلام کی اور مومن کی مثال پانی اور کنٹینر کی ہے, پانی کو جس کنٹینر میں ڈالو پانی ویسے ہی شیپ اختیار کرے گا, پانی کی اپنی کوئی شیپ ہی نہیں. گلاس میں ہے تو گلاس بن جائے گا, اور اگر جگ میں ہے تو جگ بن جائے گا, اور اگر باٹل میں ہے تو باٹل بن جائے گا. مومن اور اسلام کا یہی رشتہ ہے کہ جیسا اسلام ڈیمانڈ کرے گا مومن ویسا بنتا چلا جائے گا. اس کا اپنا نہ کوئی اوپینین ہوگا نہ اپنی کوئی کامن سینس ہوگی. جتنی اپنی نالج ہے اپنے دنیا کے کاموں میں لگاؤ, اسلام کی بات آ جائے گی تو ٹوٹل اوبیڈینس, جو کہہ دیا اللہ اور رسول نے تمہیں آنکھیں بند کر کے ماننا. اور یہاں یہ حالت ہے کہ جی رسول اللہ کی ہر بات نہ مانو, آدھی باتیں سچی آدھی کھوٹی, جو ابھی آپ نے 3-4 صحیح بخاری کی حدیثیں سنی. جابر ابن عبداللہ انصاری نے اپنی آنکھ سے یہ منظر دیکھا کہ آخری زمانے کا اسلام جو ہے نا ہر آدمی چاہے گا جو اس کو سوٹ کر. اب یہاں پہ میں بہت ہی ایک کامن سی مثال دے دیتا ہوں, ساس کو وہ اسلام چاہیے جس میں ساس کی عزت بتائی گئی, وہ اسلام نہیں چاہیے جس میں ساس کی ڈیوٹی بتائی گئی, اور بہو کو وہ اسلام چاہیے جس میں بہو کی فضیلت بتائی گئی کہ اس کو بیٹی سمجھو, وہ اسلام نہیں چاہیے جس میں یہ کہا ہے کہ ساس کو اپنی ماں بھی تمہیں سمجھنا. ماں کو وہ اسلام چاہیے جس میں اولاد سے کہا گیا ہے کہ ماں کی عزت کرو, وہ اسلام نہیں چاہیے جس میں ماں سے کہا گیا اولاد کا بھی خیال کرنا. پوری پوری تقریر ہے, میں مختصر کر رہا ہوں. شوہر کو وہ اسلام چاہیے جس میں بیویوں سے کہا جاتا ہے ہمارے آگے سجدہ کرو, اور وہ اسلام نہیں چاہیے جس میں کہا جاتا کہ میں رسول اللہ ہر کمزور آدمی کا ڈیفینڈ کرنے والا ہوں. وہ تمام عورتیں جن کے اوپر ان کے شوہر ظلم کرتے ہیں وہ کمزور, قیامت کے دن میں ان کا کیس لے کے رسول اللہ کے پاس جاؤں گا, میری بیٹی میں ظلم کیا گیا. شوہر کو وہ حدیث سے یاد ہے کہ جی سجدہ کرو مجھے, یہ یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی تمہارے گھر میں ہے چاہے امتی ہی کیوں نہ ہو. اور بیویوں کو یہ حدیث سے یاد ہے کہ رسول اللہ ہمارا ساتھ دیں, یہ یاد نہیں ہے کہ جس عورت کے شوہر کسی چینین بات پہ اس سے ناراض ہو کے سو جائے اس کی نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ حج قبول. ہر آدمی کو اپنے مطلب کی بات یاد, اسلام کا وہ مسئلہ یاد ہے, یہ اسلام نہیں. آخری زمانے میں یہی تو وہ بات ہے جسے نہج البلاغہ کے آخر مولا کائنات نے ارشاد فرمایا, لیکن مولا کے اسی ارشاد کی جب فقہ امام نے ایکسپلینیشن کی تو دو باتیں دس باتیں بن گئیں. مولا نے کہا تھا کہ آخری زمانے میں لا یبقی من الاسلام الا اسم ولا من القرآن الا رسم. آخری زمانے میں اسلام خالی نام کا ہوگا, یہ مسلمان وہ مسلمان ایکچوئل اسلام کہیں نہیں ہوگا. سب زمانے کا امام آئے گا, لیکن زمانے کا امام آئے گا تاکہ لوگوں کو اسلام کو فالو کرائے. ہر جمعے کے دن, بات یہاں سے شروع ہوئی تھی, میں ہر جمعے کو یہ چیز یاد دلاتا ہوں, ہر جمعے کے دن ایوری فرائیڈے ہم کو یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ شب جمعہ تمہیں امام زمانہ کو یاد کرنا, جمعے کی صبح کو تمہیں دعائے ندبہ پڑھ کر رونا ہے کہ امام کیوں نہیں آئے. اب کب آئیں گے امام, دنیا کے حالات اس سے خراب ہو چکے ہیں. اور ہر دوپہر کو اپنی مسٹیک پر غور کرنا ہے کہ امام کیوں نہیں آئے. جمعے کی رات شب جمعہ امام کو کال کرنا ہے, پکارنا ہے, الہی عظم البلا اللہم کل ولیک الحجہ اور مختلف دعاؤں. جمعے کی صبح کو دعائے ندبہ پڑھنا ہے, اور جمعے کی دوپہر کو اپنی مسٹیک پہ غور کرنا ہے کہ امام اگر نہیں آ رہے ہیں تو ہم کچھ ایسی غلطی کر رہے ہیں اس لیے امام نہیں آ رہا. یہ ایوری فرائیڈے ہم کو یاد دلایا جاتا. سورہ جمعہ کی لاسٹ آیت, سورہ جمعہ کی لاسٹ آیت ایک کمپلیٹ میسج ہے امام زمانہ سے ریلیٹڈ. نماز جمعہ میں تو ہم سورہ جمعہ پڑھتے ہی ہیں, لیکن اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے جمعہ اٹینڈ نہ کرے, جو موجودہ مراجع کے فتوے میں آپشن اور اختیار ہے, چاہے جمعہ پڑھو اور چاہے ظہر, اگر کسی وجہ سے کوئی جمعہ نہ بھی پڑھے گھر میں ظہر کی نماز پڑھے, تو جمعے کے دن سنت ہے ظہر میں بھی سورہ جمعہ پڑھنا. ایون لیڈیز یا عورتیں جو جمعے میں نارملی نہیں آتی ہیں, کیونکہ عورتوں میں جمعہ کسی حالت میں بھی واجب نہیں, مردوں میں تو بہرحال اگر ظہور امام ہو گیا تو جمعہ واجب بن جائے گا, عورتوں میں جمعہ کبھی بھی واجب نہیں ہے, لیکن ان کے لیے بھی ریکمینڈ ہے کہ اپنے گھر میں ظہر پڑھیں تو سورہ جمعہ کی تلاوت کریں. اگر زبانی یاد نہیں ہے تو کتاب یا قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھ سکتی ہیں. تو کیا سورہ جمعہ کی اتنی امپورٹنس ہے کہ جمعہ میں پڑھو تو سورہ جمعہ سنو, ظہر کی جماعت پڑھو تو اس میں مستحب ہے سورہ جمعہ, فرادہ نماز پڑھو تو مستحب ہے سورہ جمعہ, عورت بھی اگر نماز ظہر پڑھے تو سورہ جمعہ. بہت سارے میسج ہیں, پورا ایک عشرہ ہے یہ سورہ جمعہ, لیکن اس کی آخری آیت وہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک میسج ہے کہ ساری شب جمعہ تم نے امام زمانہ کو یاد کیا, جمعے کی صبح تم روئے دعائے ندبہ, اب ذرا غور کرو کہ کیوں نہیں آ رہے امام. ایک آیت, کمپلیٹ میسج. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا وترکوک قائما قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین. یہ آخری ٹکڑا دجال کی تیسری چیز. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً, اب دیکھیے امام زمانہ غیبت میں, ہم ان کو بلا رہے کہ آئیے. رسول اللہ تو اس وقت مدینے میں خود موجود تھے اور خود سے نہیں آئے تھے, باقاعدہ انویٹیشن بھیجا گیا تھا رسول اللہ کے پاس کہ آپ مدینے آئیے. اور ایک مرتبہ نہیں, تین سال مدینے والے رسول اللہ کو انوائٹ کرتے رہے ہر سال حج کے موقع پر. اسلام کی عبادتوں, حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں ایک جملہ میں نے لاسٹ ویک کے سیمینار میں کہا تھا کہ حج میں ایڈریس مومنوں سے نہیں, پورے انسانوں سے. اور جتنی عبادتیں اسلام میں ہیں جن کو ہم فروع دین کہتے ہیں, حج از دا اونلی عبادت جو رسول اللہ سے پہلے سے مکے میں چلی آ رہی. جب رسول اللہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے حج چل رہا تھا, شریعت آنے سے پہلے حج چل رہا, تو رسول اللہ نے جب ابھی اسلام میں حج واجب نہیں ہوا پھر بھی حج ہو رہا، کافر اور مشرک بھی حج کرتے تھے، مجھے بات کی نا، سارے انسانوں کو بلایا، تو آتے تھے سب انسان، کافر مشرک، نماز نہیں تھی مکے میں، روزہ نہیں تھا مکے میں، زکات نہیں تھی مکے میں، جہاد نہیں تھا مکے میں، خمس نہیں تھا، امر بالمعروف نہیں، نہی عن المنکر نہیں، تولہ نہیں، تبرہ نہیں، حج اونلی عبادت. ہر سال حج کے موقع پہ مدینہ کا ڈیلیگیشن آتا، مسلسل دعوت دے کے گیا، سب رسول گئے، یعنی خود سے نہیں آئے، بلانے سے گئے، اور ایک بار کے بلانے سے بھی نہیں، بار بار کے بلانے سے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ قرآن بتا رہا، جن کو دعوت دے کے بلایا، جو خود فزیکلی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں اور نماز پڑھا رہے، لوگ نماز میں آ چکے ہیں. آیت کہتی ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، یہ تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والے جو تمہیں دعوت دے کے انوائٹ کر کے بلائے ہیں، جیسے ہی انہوں نے کوئی تجارت کی چیز دیکھی، انفضوا الیہا، نماز توڑ کے بھاگے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تجھے اکیلا چھوڑ دے. پہلے بلایا، ہر سال ڈیلیگیشن گیا، جب رسول مدینے میں آئے تو کیا رسول کا ویلکم ہوا تھا. انگریزی کی ایک فلم ہے میسج، اسی میں دیکھ لیجیے آپ خالی، اگر وہ تھوڑی سی جھلک، کیا ویلکم ہو رہا تھا رسول اللہ کا. اس طرح سے لوگ عید کا چاند نہیں ڈھونڈتے، جس طرح مدینے کے لوگ کھجور کے درخت پہ ہو کر بیٹھ کے مکے کی طرف دیکھ رہے تھے رسول اللہ نظر آ جائے. ہر گھر والا ریکویسٹ کر رہا ہے میرے گھر میں اسٹے کرے، مرد عورتیں، حتیٰ مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں. انشاءاللہ جب آپ اس سال جائیں گے زیارت کے لیے، تو آپ کو وہ راستہ بھی دکھائی دیے گا جہاں سے رسول آئے، جہاں رسول نے اسٹے کیا، جہاں مدینے کی بچیوں نے رسول اللہ کو ویلکم کیا تھا. طلال بدر علینا من سنیات الوداع، آج کل مکے میں سب سے زیادہ یہی ترانہ یا نشید ہر دکان میں گونجتا ہے، طلال بدر علینا، مدینے کی بچیوں نے رسول اللہ کو ویلکم کیا، لیکن اتنا جوش اور ایکسائٹمنٹ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب تجارت ہوئی، انفضوا الیہا، نماز توڑ کے بھاگے، تَرَكُوكَ قَائِمًا، رسول کو اکیلا چھوڑ گئے، وہ بھی جمعے کی نماز. ایک لفظ میں نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس کا ٹرانسلیشن بعد میں کرنا تھا. انشاءاللہ زندگی رہی توفیق پروردگار ہوئی تو میں مدینے میں آپ کو جگہ دکھاؤں گا کہ جو مسجد النبوی ہے اس کے بالکل پیچھے بہت بڑا گراؤنڈ تھا اس زمانے میں، وہاں پہ جتنے بھی باہر سے تجارتی قافلے آتے تھے، پہلے زمانے کا جو بزنس کاروان ہوتا تھا وہ کوئی سسٹمیٹک وے میں تو تھا نہیں. سیریا سے کاروان آ رہا ہے، سیریا مینس پورے یورپ کے پروڈکٹ لے کے آ رہا ہے، یمن سے کاروان آ رہا ہے، یمن مینس پورے فار ایسٹ، ہندوستان اور چین اور جاپان کا قافلہ، سب مکے مدینے میں آتے ہیں. تو ایک بڑا سا گراؤنڈ تھا مدینے کے باہر، وہاں پہ یہ قافلے جا کے رکتے تھے، اور ہوتا یہ تھا فرسٹ کم فرسٹ، جو پہلے دور کے پہنچا ساری اچھی اچھی چیزیں وہ خرید کے لے جاتا، جو تھوڑی دیر میں آیا تو ذرا اس کو کم ملے گا. وہی جو ہمارے افطار کے سفرے میں ہوتا ہے، جو پہلے پہنچا تو اچھی اچھی چیزیں مل گئی، تھوڑی دیر کے بعد آپ آ گئے کہا دعا پڑھ کے مال مصب خالی ہو چکا، وہ چیز مل گئی جسے کوئی نہیں کھا رہا. بزنس میں بھی یہی ہوتا، جیسا کہ یہاں بھی سیل میں ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ جس دن سیل اناؤنس ہوتی ہے، ٹرولیٹن تو خیر منا سا شہر ہے، یہاں کی کیا سیل اور کیا بے سیل، بڑے شہروں میں یہی ہوتا. اب ہمارے یہاں میلبرن میں، کیونکہ بہت سے لوگوں نے پوچھا آپ آسٹریلیا میں ہیں کہاں پہ، میلبرن 26-26 دسمبر کرسمس کے اگلے دن جو سیل لگتی ہے، 9 بجے دکان کھلتی ہے، 4 بجے سے لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، جو پہلے پہنچے گا وہی سب اچھے اچھے آئٹم اٹھا کے چلا جائے گا. تو ہر دور میں یہ ہوتا ہے، تو وہاں یہ تھا کہ اب ہم نماز میں کھڑے. اچھا مدینہ کے مارکیٹ کنٹرول کرتے یہودی یوم القدس، وہ بھی ایسے کیلکولیشن سے قافلے کو لے کے آتے ہیں، تو ٹھیک اس وقت قافلے کو لے کے آؤ جب نماز شروع ہو چکی، ورنہ 2 گھنٹے پہلے بھی آ سکتا ہے یا 1 گھنٹے ڈیلے بھی ہو سکتا. ٹھیک اس وقت قافلہ آیا تو گھنٹی بجنے لگی کہ قافلہ آ گیا. اب مسلمان نماز میں ہے اور ہر ایک کے دل میں خیال آ رہا کہ اگر ہم نے رسول اللہ کی نماز ختم ہونے کا ویٹ کیا تو جو نان مسلم ہیں یا جو نماز میں نہیں آتے سارا اچھا آئٹم تو وہ لے جائیں گے. یہ آج کیا ہو گیا ہے، رسول اللہ نماز بھی جلدی نہیں ختم کر رہے. اچھا رسول اللہ کا مسئلہ یہ تھا کہ رسول اللہ جو نماز پڑھاتے تھے نا، وہ کسی جماعت کے کانٹریکٹ میں نہیں ہوتے تھے. ورنہ تو جماعت آرڈر کر دے کہ جمعے کو اتنی شارٹ نماز پڑھانا ہے, فلا سورہ پڑھنا ہے, فلا نہیں پڑھنا. رسول اللہ کوئی کانٹریکٹ میں تھے نہیں, ریسیڈنٹ عالم نہیں تھے مسجد النبوی کے, تو ویسی نماز پڑھائیں گے جیسی اللہ نے کہی. اب لوگوں سے یہ نماز برداشت نہیں ہو رہی, کیونکہ رسول اللہ تو کبھی کبھی سجدے میں 70 times سبحان رب العالی پڑھتے تھے. ویسے تو خیال کرتے تھے ہم مسلمانوں کا, لیکن کبھی اگر حسین آ کے نانا کی پشت پہ سوار ہو گئے تو مسلمانوں کا خیال کریں یا حسین کا خیال کریں؟ تو اب وہاں یہ ہے کہ ان کا دل جو ہے نا خود بد ہو رہی ہے, کیونکہ وہ تو سارا اچھا اچھا مال اٹھ رہا ہوگا. اچھا مارکیٹ ایک ہی مارکیٹ ہے, یہ دکان یہودی کی اس کے برابر مسلمان کی. اب مسلمان کو یہ فکر ہے کہ میرا پڑوسی جو دکاندار ہے وہ پہنچ چکا ہوگا, سارے اچھے کپڑے وہ خرید رہا ہوگا, سارے اچھے جو ناچ. ایک جمعہ دو جمعہ تو انہوں نے ویٹ کی. اب یہ ہوا کہ ادھر قافلہ آتا ہے, رسول اللہ سجدے میں گئے, سجدے سے سر اٹھایا, پوری جماعت قائم. کہاں گئے وہ سب؟ وہ بزنس ہو رہا وہاں گئے. یہ قرآن کوٹ کر رہا ہے, کسی ویک حدیث سے نہیں بول رہا ہوں. اس کے بعد قرآن نے کہا خالی اتنی سی, آج تک وہ میدان ہے وہاں پہ. اب کیا ہوا؟ اب سعودی عرب باقاعدہ اس میدان کو اپنا ہیریٹیج قرار دے کر کے آثار قدیمہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو بنا رہے. وہ جو کہتے ہیں ہر پرانی چیز کو مٹا دو, اس کو دوبارہ بنا رہے, جو نشانی اس بات کی ہے کہ یہاں لوگ تجارت کے لیے رسول اللہ کو چھوڑ کے آتے ہیں. وہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہو گئی ان کے لیے کہ اہل بیت کے گھر میں ٹوائلٹ بنائے جائیں گے, اور ان منافقین کی جو آنے جانے کی جگہ ہے وہاں پہ جا کے دیکھے کتنا شاندار پروجیکٹ ہے. خیر وہ تو انشاءاللہ میں مکے میں بتاؤں گا, مدینے میں ابھی آئیے. چلے یہ تو یہاں پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا, پیسہ مل رہا ہے نا, اس لیے گئے. قرآن کہتا خالی یہی نہیں, ویزا رہو تجارت اور لہوا. کبھی اگر خالی کھیل تماشا ہو رہا ہے, وہی میدان یہودیوں نے والی بال کے لیے رکھا تھا, یعنی جو آج کا والی بال ہے اس زمانے میں وہاں ریسنگ ہوتی تھی, جیسے ہمارے ینگسٹر دوڑ کے جاتے ہیں والی بال کے لیے. لیکن جو ذرا جنونی قسم کے ینگسٹر ہیں ان کو والی بال پسند نہیں ہے, بہت ہی سلو گیم. وہ تھی فارمولا 1 کی ریسنگ کار. وہ جو ریسنگ کار ہے نا, ایک ہے بلڈ, گرم بلڈ جن کا ہوتا ہے وہ نوجوان, تو وہ اس زمانے میں ریسنگ ہوتی تھی. وہ بھی دیکھیں یہودیوں کی کیلکولیٹڈ پلاننگ. ہر دور میں ہوتا ہے کہ جو کھیل ویل کے کمپٹیشن ہوتے ہیں ایسا ٹائم رکھا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ پبلک آ جائے. وہ ٹائم ایسا رکھتے ہیں کہ کم سے کم پبلک آئے ٹھیک نماز کا وقت. ادھر مسجد النبوی میں بلال نے اذان دی, ادھر معلوم ہوا وہ ڈرم بجے کے گھوڑ دوڑ شروع ہو رہی کھیل. اب یہاں مسلمانوں کے دل میں نماز میں ہیں اور یہ پریشانی آ گئی کہ اچھی اچھی ریس تو ختم ہو جائیں گی, آخر میں پہنچیں گے تو کوئی ریس ملے گی بھی نہیں. اس کو قرآن کہتا ہے لہو کھیل تماشا, اور قرآن خود بتا رہا ہے کہ ہوتا کیا. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اور لہوا, جب کھیل دیکھتے ہیں لن فضل. ارے تجارت نہیں, خالی گھوڑا دیکھنے کے لیے, پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر رہے, خالی دیکھنا. ان فضو الیہ دوڑ کے جاتے ہیں, ترکو کا قائمہ تجھے اکیلا چھوڑ دیتے. یہ ان مسلمانوں کی حالت ہے جو رسول اللہ کا ویٹ کر رہے ہیں, جو رسول اللہ کے مدینے میں آنے میں عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں, جو رسول اللہ کے لیے اتنے ایکسائٹیڈ ہیں کہ جھگڑا ہو رہا ہے کس کے گھر رسول اللہ ٹھہریں گے. لیکن بھائی سوڈے کا ابال ہے نا, چند ہفتے گزر گئے. اب تجارت آتی ہے تو رسول کا میدان مسجد میں جمعہ نماز میں چھوڑ کے جاتے ہیں. کوئی میچ آتا ہے, میچ رسول اللہ کو نماز میں چھوڑ کے, نماز چھوڑ کے جاتے ہیں. تو قرآن نے ایک بات تو کہہ دی, قل, ان لوگوں سے کہہ دو ما عند اللہ, جو اللہ ان کو ریوارڈ دینے والا, خیر من اللہو و خیر من التجارہ, خیر من اللہو و التجارہ, وہ اس کھیل سے بھی زیادہ ہے, تجارت سے بھی زیادہ. ان کو کیا پتا کیا بینیفٹ چھوڑ کے یہ جا رہے ہیں, خود اپنا نقصان کر رہے ہیں. لیکن اب ایک بات یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی ہسٹری ہے جو قرآن سے پروف ہے. ہم بھی تو امام زمانہ کو بلاتے ہیں, آئیے مولا آئیے آئیے, تڑپے جا رہے ہیں, اللہم کل ولی کل حجہ الہی عظم البلا جل اللہ ظہور الاجل الاجل الغوث الغوث دعائیں ندبہ تڑپے جا رہے ہیں. لیکن کیا ہمارا نیچر اندر سے بدلا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ وہ آ تو گئے اور ہمیں ذرا سا روکڑا نظر آیا, رہو تجارہ, ہم دوڑ کے چلے گئے. کہاں کے امام, کہاں کی دعائیں ندبہ؟ ایسا تو نہیں کہ کھیل تماشا ہوا ہم بھول گئے کون ہے امام. کیا ہم نے اپنے آپ کو ایسا چینج کیا ہے کہ امام کی خاطر ہر سیکریفائس دینے کو تیار ہیں؟ ایک لقمہ حرام کا ہمارا ہم سے یہاں نہیں چھوٹ رہا. حللے سللے جھوٹ بول کے انشورنس سے لو اور جھوٹ بول کے وہ سوشل سے لو, ایک درہم چھوڑنے کو تیار نہیں. تو امام کے آنے کے بعد کیا ہم میں اتنا ریزسٹنس پاور ہوگا کہ ہم لاکھوں کا نقصان برداشت کر لیں امام کے لیے؟ قرآن نے کہا دیکھو قل ما عند اللہ خیر من اللہ و من التجارہ, یہ جو کھیل ہے نا اس سے زیادہ اللہ کے پاس تمہارے لیے ریوارڈ ہے, اس سے واللہ خیر الرازقین. یہ بات یاد رکھو جس پیسے کے لیے جا رہے ہو رزق دینے والا اللہ ہے. یہ کیوں کہا؟ کیونکہ دجال رزق کو یوز کرے گا. وہ اب آج اتنا وقت نہیں رہا ہے, دو تین دن سے میں اپنے عرب بھائیوں سے بڑا شرمندہ ہوں. ذرا سوچیے وہ اتنی دیر کے بعد آتے ہیں, ان کے بھی بچے ہیں اسکول جاتے, کل تو اسکول نہیں, لیکن میں یوں عرض کر رہا ہوں ہر چیز ہمیں ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ چلنی ہے. وہ بھی مومن ہے, ہم بھی مومن ہیں, ہمیں ان کا خیال کرنا. تو آج کی بات ختم ہو رہی ہے, لیکن ایک چھوٹی سی میں ایگزامپل دے دوں. فیکٹ جیسے آج میں نے جو پڑھا وہ ہسٹری کی بک سے نہیں پڑھا, ہسٹری میں تو پھر بھی کوئی کہہ سکتا ہے شاید کوئی ویک حدیث, قرآن سے پڑھا. اور ایسی آیت پڑھیے جو ایوری جمعہ ہر مرد ہر عورت ہر بوڑھے ہر بچے ہر عالم ہر جاہل کو پڑھنا. گھر میں بیٹھنے والی عورت سے بھی کہا کہ سورہ جمعہ پڑھو, ظہر میں کتاب ہاتھ میں لے کے پڑھو. اب آئیے چھوٹی سی بات سن لیجیے. ایگزیکٹلی 7 years ago 1999 یہ مجھ پر گزرا ہوا واقعہ ہے, اس کے اندر بھی کسی سے سنی سنائی بات نہیں, فیکٹ. 1999 کرکٹ گیم ہوتا ہے دنیا میں پاگل لوگوں کا, نہیں خیر یعنی جن کے پاس ٹائم بہت ہوتا. کہا جاتا ہے کہ ہٹلر نے صرف ایک بار کرکٹ گیم دیکھا, پوری ٹیم کو مروا دیا. 5 دن کس کے پاس فالتو ہوا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا کتنی سلو تھی. تو خیر خلاصہ یہ کہ ایک ایسا گیم ہے جس میں جا کے آدمی پاگل ہو جاتا. 1999 کا ورلڈ کپ چل رہا تھا اور یہ ایام عزہ میں آیا تھا. جس دن اس کا فائنل ہوا تھا آسٹریلیا اور پاکستان کا, میں اس وقت ہندوستان کے گجرات کا ایک شہر ہے مہوا, وہاں پہ میں مجلس پڑھ رہا تھا. لیکن یہ وہاں کی بات نہیں, فائنل کی بات نہیں. مہوا کے لوگ برا نہ مانے, اگرچہ یہاں شاید کوئی ہے نہیں مہوا کا لوگ. اچھا تو اس سے پہلے, فائنل سے پہلے ایک راؤنڈ میں انڈیا اور پاکستان کی کرکٹ ٹیموں کا مقابلہ. اچھا انڈیا اور پاکستان دونوں کے نزدیک فائنل وہ ہوتا ہے جس میں انڈیا اور پاکستان کا مقابلہ, چاہے بالکل ایک عام سا میچ, جو ٹیم ہار جاتی ہے پھر اس ٹیم کا اور اس ملک والوں کا انٹرسٹ بھی ختم ہو جاتا. تو میں نے کہا نا میں فائنل کے دن مہوا میں تھا, لیکن اتنا انٹرسٹ نہیں تھا آسٹریلیا اور پاکستان کا مقابلہ. اس سے پہلے کا میچ تھا کوارٹر فائنل کا شاید, انڈیا اور پاکستان. اس میں جو ٹیم ہارتی وہ آؤٹ ہو جاتی ٹورنامنٹ, تو انڈیا آؤٹ ہو گئی تھی. لیکن وہ عین وہ دن تھا جس دن اس علاقے میں جہاں میں تھا, جگہ کا نام نہیں لے رہا ہوں, کسی علاقے کے مومن کی توہین مقصد نہیں, جس دن انڈیا اور پاکستان کا ورلڈ کپ کا اس لیے بہت امپورٹنٹ میچ کہ جو جیتے گا وہ اگلے راؤنڈ میں جائے گا, جو ہارے گا پورے ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہے. اس ٹیم کے لیے اور اس ملک والوں کے لیے ختم ہو گیا ورلڈ کپ, بڑا امپورٹنٹ میچ تھا. میں جہاں مجلس پڑھ رہا تھا وہاں اس دن اربعین یا چہلم کا دن تھا, چہلم کا دن. اور چہلم کے دن پہلے مجلس ہوتی ہے وہاں پہ, پھر جلوس نکلتا, علم آتے ہیں, تابوت آتے ہیں اور اماریاں آتی ہیں, سیدانیوں کی شبی اونٹوں کی اماری. میں مجلس پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں اور میں وہاں کئی سال پڑھ چکا ہوں چہلم کی مجلس, وہ لاسٹ ایئر تھا, پھر میں نے نہیں پڑھی وہاں. ریکویسٹ آ رہی ہے کہ مولانا آج کی مجلس بہت شارٹ کر دی, خالی مسائل ہی پڑھ دیں تو کافی. میں نے کہی کیسے ہو سکتا ہے, میرے پر شرم واجب ہے کہ آج اتنا بڑا مجمع میرے سامنے, عاشورے کے بعد سب سے بڑا مجمع اربعین کے ڈے, تبلیغ واجب ہے مجھے, میرے پاس واجب ہے کہ میں ان کو کوئی تو میسج دوں. تو مولانا بعد میں پڑھ دیے گا, آج اس سال نہیں, خالی مسائل پڑھیے, جلدی سے یہ تابوت اور علم نکلے. اچھا وہ علاقہ ایسا تھا جہاں گورنمنٹ بہت اگینسٹ ہے شیعہ کے, میں اتنا اور کلو دیتا ہوں. میں سمجھا شاید گورنمنٹ کا کوئی پرابلم آ گیا, پولیس نے کہہ دیا کہ آپ کو جلدی سے جگہ خالی کرنا کیونکہ مین روڈ پہ مجلس ہوتی ہے. اور ایسا اینٹی شیعہ علاقہ, یہی ایک موجودہ کہ وہاں مین روڈ پہ مجلس کے کیسے پرمیشن. تو میں سمجھا ایسا کوئی پرابلم ہے, اگر ہاں ایسا پرابلم ہے تو ہمیں ایڈجسٹ کرنا. میں نے پوچھا کہ بھائی بتائیے کیا پرابلم. کہا جی وہ آج سب کا یہ کہنا ہے, ماتمی لوگوں کا بھی, علم اٹھانے والوں کا بھی, مجلس میں, کہ آج میں شروع ہونے والا ہے اور بس وہ میں شروع ہونے میں کچھ دیر باقی. مولانا اگر ایک گھنٹے کی مجلس کھینچ گئے تو دس بارہ تو اوور نکل جائیں گے. مجھے کرکٹ کا زیادہ شوق نہیں ہے, لیکن اس زمانے میں شروع کے 15 اوور میں خوب دھواں دھار قسم کی بیٹنگ ہوتی تھی, چوکھے چکھے, مزہ آتا تھا شروع کے 15 اوور میں دیکھنے کو. اب آپ لوگوں کا چونکہ کرکٹ سے تعلق نہیں ہے, اس لیے آپ مجھے آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں, ورنہ جو پاکستان میں مجلس پڑ رہا ہوتا تو لوگ میرے ساتھ ساتھ چلتے. کوئی آدمی مجمعے سے کہتا شاہد آفریدی, کوئی کہتا جیسوریا, کوئی کہتا کہ سہواگ, یہ وہ لوگ ہیں جو 15 اوور کے چیمپئن مانے جاتے. سر جی وہ بہت امپورٹنٹ ہے 15 اوور, 40 تو ہر سال آتا ہے, ورلڈ کپ کا یہ میچ کہاں ہر سال آئے گا. اب میں اس سے زیادہ کیا کہوں, اپنی ہی قوم کی توہین. قرآن کہہ رہا وہ اذا رہو تجارتا او لہوا فانفضوا الیہا وتركوک قائمہ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ. جب کھیل تماشا ہوتا ہے تو یا رسول, یہ تجھے جماعت میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. رسول اللہ کے ساتھ ہو چکا ہے کیا زمانے کا امام, اپنے دادا کی اتنی ہسٹری نہیں جانتا ہوگا جتنا ہم لوگ جانتے ہیں, کہ پہلے بلانے والے, جماعت میں آ کے کھڑے ہو جانے والے, ساتھ میں اللہ اکبر کہہ کے نیت کرنے والے, روکا نظر آیا تو وہاں دوڑ کے گئے, کہاں کے رسول, کہاں کی جمعہ, کہاں کی مسجد. کھیل تماشا نظر آیا تو دوڑ کے چلے گئے. اگر اب تک ہم ایسے تو پھر امام تو کبھی بھی نہیں آئیں گے, کیونکہ امام کا وہ پرابلم ہے جو رسول اللہ کا نہیں. رسول اللہ سے کہا گیا تھا کہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں یہ جو بھی غلطیاں کرے تمہیں ان کو نگلیٹ اور نظر انداز کرنا ہے. امام زمانہ کا تو آرڈر ہے کہ نہیں, اب جو غلطیاں منافق کرے گا تمہیں تلوار چلانا ہے. رسول کو چھوڑ کے چلے گا رسول نظر انداز کر دیں گے, امام کو بلایا اور چھوڑ کے چلے گا امام گردن اڑائیں گے. امام ہم سے محبت کرتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ ہماری گردنیں اڑائی جائیں. تو اپنے انر کو چینج کیے بغیر اگر ہم امام کو بلا رہے ہیں وہ بلانا بیکار ہے. اور عجیب بات دیکھیے, دجال کے بارے میں روایت میں یہی جملہ تو ہے نا کہ وہ اپنے ساتھ حلوہ اور روٹی لے کے آئے گا. حلوہ اور روٹی ایک سمبولک لینگویج ہے, مزیدار چیزیں, مزیدار کھانے, رزق حرام لے کے آئے گا. اور یہی قرآن نے بتایا رسول اللہ کے زمانے کے مسلمانوں کی مسٹیک یا فالٹ, اور یہی امام زمانہ کے دور میں ہوگا. لیکن بس فرق یہ ہوگا کہ دجال آ کر کہے گا میں ہوں تمہارا امام زمانہ, تو مومن دجال کا ساتھ دے گا یہ سوچ کر میں امام زمانہ کا ساتھ دے رہا ہوں. اور وہ دجال امام زمانہ کا نام لے کر کہے گا نعوذ باللہ وہ ہے دجال. کتنے ہی مومن امام زمانہ کو دجال سمجھ بیٹھیں گے. اسی لیے ہمارے لیے بہت بڑی رسپانسبلٹی اور ڈیوٹی ہے کہ غیبت امام میں اتنی اپنی معلومات بڑھاؤ کہ یہ پہچان سکو دجال کون ہے اور یہ پہچان سکو امام کون. کیونکہ دجال بھی اپنے آپ کو امام کہے گا اور امام بھی اپنے آپ کو امام کہیں گے. امام دجال کی جانب اشارہ کہے گے, کہیں گے وہ دجال ہے, اور دجال امام کو دیکھ کر کہے گا یہ دجال. ہم تو ہو جائیں گے کنفیوز اگر پہلے سے تیار نہیں ہوئے. یہ تیاری بہت ضروری ہے. اور انشاءاللہ اتنے دنوں سے وعدہ ہوتا رہا, پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں مجلس جاتی رہی. اب تو ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس, سیٹرڈے سنڈے اور منڈے. میری تو عید ہے, تیسرے کو آپ منائیں کہ نہ منائیں, تو میرے حساب سے تو انشاءاللہ پھر بھی 0.00001% کی گنجائش رکھتے ہو کہ مجھے تو یہ منڈے تک اپنا ٹاپک کمپلیٹ کرنا. تو وقت نہیں رہا, انشاءاللہ کل سے ڈائریکٹ بات شروع ہوگی ٹاپک کے اوپر. لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ واقعا یہ پیدا ہوگا کہ ہم پہچانے کیسے, ریکوگنائز کیسے کریں. اور یاد رکھیے کہ معصوم ہمارے اس پرابلم کو سمجھتے ہیں, ہم سے کوئی اگینسٹ کامن سینس ڈیمانڈ نہیں کرتے جو ہے تم خود پہچانو ہم تمہیں کوئی ہیلپ نہیں کریں گے. نہیں, پتا ہے کہ ہماری نالج لمیٹڈ ہے. تو جہاں یہ پرابلم آ سکتا ہے کہ ہم امام کو پہچاننے میں غلطی کر جائے تو خود امام اس کے لیے انتظام کرتے ہیں. اب اپنے ظہور کے بعد زمانے کا امام جو انتظام کرے گا وہ کل سے آئے گا. کربلا میں جب امام حسین جا رہے تھے تو اہل بیت کی فیملی کے جو سنسیئر لوگ تھے, اہل بیت نہیں, اہل بیت تو خود جا رہے ہیں, جو سنسیئر نیبرز ہیں, شاگرد ہیں, صحابی ہیں سنسیئر, وہ سب کہہ رہے تھے آقا حسین آپ جائیے. اس وقت یزید کے حالات میں آپ کے لیے جانا واجب ہوگا، بچوں کو لے کے نہ جائیے، عورتوں کو لے کے نہ جائیے. یزید بڑا ظالم ہے، کتنا ٹارچر اور ظلم کرے گا. یہ عورتیں اور بچے تو ویسے ہی میدان جنگ میں نہیں جاتے، اور جب یزید جیسے ظالم کا مقابلہ، اور حسین کا الٹا جواب تھا کہ میرے اس جہاد میں مردوں کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے جتنا عورتوں اور بچوں کی اہمیت. کیوں؟ کہ یہ بھی ایک طریقہ تھا لشکر یزید میں، اگر کوئی ایسے آدمی آ گئے جو کہہ دیں کہ ہم کو پہچان ہی نہیں تھی کہ اس میں حق کہاں ہے باطل کہاں ہے. میں نے کہا نا آخری زمانے میں امام کہیں گے وہ دجال ہے، دجال کہے گا وہ امام، وہ دجال، دونوں ایک دوسرے کو کہیں گے. تو اس زمانے میں یہ تھا، یزید کہہ رہا تھا میں خلیفہ برحق ہوں، رسول اللہ کا سکسیسر ہوں. حسین کہہ رہے تھے میں ہوں رسول کا جانشین. ہو سکتا ہے کوئی عام آدمی کہہ دے ہمیں پہچان ہی نہیں، ہم دھوکہ کھا گئے، تو اس کے لیے حسین انتظام کر کے گئے. یہ عورتیں اور بچے اس لیے بھی لے جائے جا رہے کہ معلوم ہو جائے کہ حق کس طرف ہے. علی اصغر کو جس وقت حسین مقتل میں لائے تو جملہ یہی کہا کہ چلو تمہاری میری مسلم اس سے کیا دشمنی. اصغر حسین کی حقانیت کی ایک بہت بڑی دلیل بن کے آ رہا کہ اگر کوئی آدمی پہچان بھی نہ پائے حق کہاں ہے باطل کہاں ہے، تو اتنا اندازہ ہو جائے گا کہ اگر حق ہوتا، یزید اگر حق ہوتا تو عورتوں پہ کبھی ظلم نہ ہوتا، بچوں پہ کبھی ٹارچر نہ ہوتا. حق کبھی 6 مہینے کے بچے کے گلے میں 3 بھال کا تیر نہیں مارتا. حق کبھی 3 سال کی ننی بچی کے رخسار پہ صرف اس لیے تماچے نہیں لگاتا ہے کہ وہ ہائے بابا کہہ رہی. اس لیے حسین نے کہا کہ میں اور کسی کو لے جاؤں کہ نہ لے جاؤں، میرا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یزید کو ہرا دوں، اصل مسئلہ ہے مسلمان کو پتا چل جائے صحیح کون ہے غلط کون. اس کے لیے یہ عورتیں اور بچے ضروری، یہ سب چلے، یہ سب چلے. تو جب حسین نے کہہ دیا یہ سب چلیں گے، وہاں ایک نیا پرابلم پیدا ہو گیا. اگر کسی آدمی کی کئی اولادیں، 6 بیٹے 6 اولادیں مثلاً، وہ ایک چیز لاتا ہے 3 کو دیتا ہے 3 کو نہیں دیتا، پھر بھی چل جائے گا معاملہ. 4 کو دیتا ہے 2 کو نہیں دیتا، پھر بھی چل جائے گا. لیکن اگر وہ آتا اور کہتا ہے ساری اولاد تمہیں فلاں چیز دے رہا ہوں، صرف 1 کو نہیں دوں گا، تمہیں نہیں ملے گی، وہ جو ایک ہے نا جو اکیلا رہ گیا، ذرا چائلڈ سائیکولوجی اس میں کیا گزرے گی، میری غلطی کیا، میرے بابا نے آخر سب کو دیا مجھے کیوں محروم کیا. بالکل یہ سچویشن مدینے میں تھی. حسین نے اعلان کیا میرے سارے بیٹے جائیں گے، میری ساری بیٹیاں جائیں گی، صرف میری صغرا نہیں جائے گی. صغرا تمہیں اکیلے یہاں رہنا. صغرا رہ رہے کہ پریشان ہے کہ آخر میری غلطی کیا، میرا بابا میرے سارے بھائیوں کو لے جا رہا ہے، میرا بابا میری ساری بہنوں کو لے جا رہا، اور ہم بھی سوچتے ہیں کہ آخر حسین صغرا کو کیوں لے کے نہ گئے. علماء نے اس کے بہت سے ریزن بتائے، ایک ریزن یہ میں نے کتاب میں دیکھا، اور وہ یہ کہ حسین کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو گئے، بیویوں سواریاں آ گئی ہیں، رخصتی کا وقت ہو گیا، جاؤ میری بیٹی صغرا کو خدا حافظ کہو، لیکن خبردار کوئی اس سے بات نہ کرے، چپکے سے جانا، خدا حافظ کہہ کے آ جانا. حسین کو ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو صغرا کسی بیوی کی سفارش لے کے آ جائے. اب آج صغرا نے یہی سوچا کہ میری بہنیں آئیں گی، میری ماں آئے گی، میری پھوپھیاں آئیں گی، ان سے کہوں گی بابا سے میری سفارش کر دو. لیکن اب ہر بیوی آتی ہے جلدی سے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے، صغرا خدا حافظ نکل جاتی، اتنا ٹائم ہی صغرا کو نہیں ملتا. لیکن آخر میں جب صغرا کے کمرے میں صغرا کی مہربان پھوپھی ثانیہ زہرا زینب کبرا داخل ہوئی، ابھی بچی کے سر پہ ہاتھ ہی رکھا تھا، صغرا نے تڑپ کے پھوپھی کا دامن پکڑ لیا. پھوپھی اماں آج تک میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا ہے، آج آپ کی بیمار بھتیجی فقط ایک درخواست کرتی ہے، بابا سے کہیے مجھے ساتھ لے کے جائیں، اکیلے چھوڑ کے نہ جائیں. زینب شریکت الحسین ہے، حسین کے کاموں میں شریک ہیں. اس زینب نے دیکھا میرا بھائی صغرا کو نہیں لے جا رہا، تو زینب نے صغرا کو سیٹسفائی کرنا چاہتا، صغرا گھبراؤ نہیں، چند دنوں کی بات ہے، ہم لوگ جا رہے ہیں اور پھر واپس آ جائیں گے. صغرا نے کہا پھوپھی اماں آپ واپس آئیں گی لیکن میرا بابا واپس نہیں آئے گا. ارے بچی اپنے باپ کے لیے یہ جملہ کہے. زینب گھبرا گئی، صغرا یہ تو نے کیسے کہہ دیا. کہا پھوپھی اماں کل سب گھر والے سو رہے تھے، آدھی رات کو میری آنکھ کھلی میں گھبرا گئی، سب سو رہے ہیں. تو میں دروازہ کھول کے گھر کے پیچھے چلی گئی, میں نے دیکھا صحن کی دیوار کے ساتھ کوئی سیاہ پوش بی بی بیٹھی ہیں, میرے بابا کا ماتم کر رہی. ہائے میرا لال, ہائے میرا حسین, میں نے پہچان لیا یہ میری دادی فاطمہ زہرا ہیں جو میرے بابا کا ماتم کر رہی. پھوپھی اماں دادی کا ماتم بتا رہا کہ میں یتیم ہونے جا رہی ہوں, بابا سے کہیے مجھے ساتھ لے جائیں. زینب نے ماں کا نام سنا, اب تو زینب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. سغرا چل میرے ساتھ, میں تیری سفارش کرتی ہوں. اب زینب بھتیجی کو لے کے حسین کے کمرے میں گئیں. حسین نے منظر دیکھا, سمجھ گئے کہ زینب کیوں آ رہی ہیں. کہا زینب میں تیری ہر بات مان لوں گا, سغرا کی سفارش نہ کرنا. اب زینب حیران ہو گئی, بھیا جب اتنے بچے جا رہے ہیں تو اسے ایک بچی کے لے جانے میں کیا حرج ہے, سغرا نے غلطی کیا کی ہے؟ حسین نے کہا سغرا غلطی کی, حسین نے کہا زینب غلطی کی بات نہیں ہے, تجھے پتا ہے نا کہ میرے بعد کیا ہوگا. میں نے بعض علماء سے سنا, میرے مولا نے بچپنے سے زینب کو ٹرین کیا تھا, روزانہ فجر کی نماز کے بعد زینب کو لے کے مکان میں اتنی واک کرتے تھے کہ ننی زینب کے گھٹنے دکھنے لگتے تھے. ایک دن کہا تھا بابا آپ مجھے اتنا کیوں چلا رہے ہیں؟ علی نے کہا تھا زینب آج یہ ٹریننگ لے لے, کر کربلا میں تیرے کام آئے گی, کیونکہ شام غریبہ نہ عباس ہوگا, نہ اکبر ہوگا, نہ حسین ہوں گے. زینب کو ایک ایک چیز معلوم ہے. حسین نے کہا زینب تجھے سب پتا ہے نا, تمہیں معلوم ہے کہ میرے بعد تم لوگوں کو بازاروں میں جانا ہے, درباروں میں جانا ہے, بے مکناؤ چادر کے جانا ہے, نامحرموں کے درمیان جانا ہے. حسین اپنی ہر بیٹی کی بے پردگی برداشت کر سکتا ہے, سغرا کی بے پردگی برداشت نہیں ہو سکتی ہے. میرا دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر کہوں آقا وہ کیوں, تو حسین ایک جواب دیں گے, کہیں گے میری باقی جتنی بیٹیاں ہیں ان کی شکل اور ان کا چہرہ یا میرے نانا رسول خدا سے ملتا ہے یا میرے بابا علی مرتضیٰ سے ملتا ہے, لیکن میری سغرا میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے. حسین ہر مصیبت برداشت کرے, مگر یہ کیسے برداشت کرے کہ فاطمہ زہرا کی شبیہ بے مکنہ و چادر کے نامحرموں کے درمیان جائے. اجركم لله الا ولعنه الله الا دائهم اجمعين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگارا میرے مظلوم آقا حسین کے اور حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا کے مصائب کا واسطہ, دنیا بھر کے تمام پریشان حال مومنین اور مومنات, خصوصاً آج کی مجلس میں جو مومنین اور مومنات ہیں, ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. خصوصاً عراق و لبنان و پاکستان و افغانستان کے شیعان حیدر کرار کو ظالموں کے ہر شر سے محفوظ فرما. صفحہ ادا پر بیٹھ کر آنسو بہانے والوں کی ساری حاجتیں اور ساری دعائیں پوری فرما. پروردگار ماہ مبارک رمضان کی آخری راتوں کا واسطہ, ماہ مبارک رمضان کے ہمارے تمام اعمال روزے اور تمام دعائیں قبول فرما. ہمارے تمام مرحومین, خاص طور پر جو لوگ آج کی مجلس میں ہیں, ان کے خاندان کے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے تمام بیماروں, خصوصاً پیار علی بھائی, محمد حسین بندے علی, عابد علی ہیرانی, ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما. پروردگارہ خصوصاً حجت الاسلام مولانا شیخ مقبول احمد صاحب کو اپنے مقاصد میں کامیابی کے ساتھ وطن واپس آنے کی توفیق عطا فرما. اور پروردگارہ ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ ریمائنڈ کرا دوں کہ چونکہ آج ویکینڈ کی رات تھی, اس لیے میرا بیان 15 منٹ زیادہ ہوا, ورنہ جو میرا وعدہ ہے اس کے اعتبار سے گھنٹے کے اندر اندر پروگرام ختم ہوگا. اور شاید آج کوئی اناؤنسمنٹ ہے, آپ لوگ بیٹھیے گا, مہندی بھائی کوئی اناؤنسمنٹ کریں گے, اس کے بعد پھر